أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صلوات مبدا اور معاد کے عنوان پر چھٹی تقریر آپ کی نظر کی جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پانچ دن مکمل ہوئے اور محرم کی چھٹی تاریخ آ گئی. ہمارے لیے آنے والا ایک ایک پل ایک ایک دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ دسویں تاریخ کو آپ عنوان پر تو گفتگو نہیں کرتے, نویں تاریخ میرے لیے خاص مخصوص ہے کہ میں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اور جو کچھ بھی موضوع پر باقی رہ جاتا ہے اس تعلق سے اپنے کلام کو تتمے کی منزل سے روشناس کراؤں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آج کا دن اور پھر دو دن اور محسوس کر رہا ہوں, خاص طور پر گزشتہ دو ایام سے, کہ میری تقریر طولانی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ اب جو کچھ بھی آپ کے پاس وقت رہ گیا ہے اس میں آپ جانا چاہتے ہیں دیگر مجالس میں بھی. میں کسی بھی صورت حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے برنامے میں, میں کسی بھی صورت مخل ہونا نہیں چاہتا آپ کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام میں. لیکن اگر ذرا سی تاخیر ہوتی ہے تو معاف فرمائیے, صرف اس کی وجہ یہ جان لیجئے کہ جب موضوع بسیط ہو, عمیق ہو, ادق ہو اور اپنے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ مشکل ہو تو اس کو سمیٹنے بھی کچھ وقت لگتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ اس سے آگاہ ہیں اور ہم بخوبی واقف ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی خدمت میں میرا معروضہ یہی ہے کہ ذرا سی تحمل کی ضرورت ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس موضوع پر مجھے اجازت دیجئے کہنے کی کہ انتہائی تفکر کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع اگر میں بیان کر رہا ہوں اور گھنٹہ بھر لیتا ہوں تو اس میں امکان اس بات کا ہے کہ یہ آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ادق مسائل ادق رہتے ہیں. ہاں, ایک صورت ہے سمجھنے کی یا سمجھانے کی کہ جس کو میں ظاہر ہے کہ چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے بغور سنیں, وہ ہے قرآن مجید. مبدا اور معاد کے عنوان سے اٹھا کے دیکھیے, نہ ابتدا کے تعلق سے کوئی ایسی کتاب اور نہ ہی انتہا کے تعلق سے کوئی ایسی کتاب جسے آپ مسلمات میں جانیں, جنہیں آپ اس طور پر جانیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ کے مسلمات اصول کے مطابق ہیں. بہت مشکل ہیں, ہاں اگر ہے تو اٹھا کے آپ کو دیکھنا ہوگا بعد قرآن نہج البلاغہ, اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور کتاب چاہیں آپ کہ اس کا مطالعہ فرمائیں تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش اس امر کی کریں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے امام چہارم کی صحیفہ سجادیہ اور پھر محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی اصول کافی. یہ میں نے سارے ریفرنسز اور ریسورسز کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. کام کو آسان کرنا ہے, کوئی اس میں مسٹری نہیں ہے, کوئی معمہ نہیں ہے, کوئی عقدہ نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر عقیدے کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، عقیدے کی کوئی تجدید کے لیے نہیں آئے، عقیدے کے تعلق سے کسی نئی تحقیق کے ساتھ نہیں آئے. ہم ان حیرانیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جاتی ہوئی دنیا میں رہنے والے لوگ مبدا کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں، جاتی ہوئی دنیا میں رہنے والے لوگ معاد کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں، اور اسی فکر کو میں ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. آغاز تقریر میں ایک بات اور سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے محفوظ تو ہو رہا ہے، سننے والے انٹرنیٹ پر بھی سنتے ہیں. اس تعلق سے میں نے ظاہر ہے کہ اپنے نوجوان سننے والوں کو خاص طور پر آمادہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو جا کے اپنے طور پر درک کرنے کی کوشش کریں. اب اس کا ادراک اگر قرآن مجید سے ممکن ہے تو کیجئے، اس کا ادراک اگر کسی صاحب الرائے ہستی سے تعلق کے نتیجے میں ہے تو اس تعلق کو استوار کیجئے. اس کا تعلق اگر کوئی گھر میں بزرگ ہے جو ان معاملات سے آگاہ ہے تو اس سے پوچھئے، اس لیے کہ یہ تدبر اور تفکر کی نیچر ہی آپ کو کامیاب و کامران کرے گی. ہمارے پاس ہم عقائد کا وہ اصول سے تعلق ہوں یا فروع سے متعلق ہوں، ہم یہ کہہ کر اور یہ سن کر کہ اس پر گفتگو ممکن نہیں ہے بیٹھ نہیں جاتے. توحید ہو کہ عدل، نبوت ہو کہ امامت، اور پھر ظاہر ہے کہ قیامت کی ایک منزل رہ جاتی ہے. سوال ہیں ذہن میں، پرسش ہوتی ہے، جوابات بھی ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوا کہ کلام مجید نے مبدا پر گفتگو نہیں کی، ایسا نہیں ہوا کہ کلام مجید نے معاد پر گفتگو نہیں کی. کل کی تقریر اگر آپ کو یاد ہے میں نے صرف ایک بات کی ہے آپ سے کہ غیب سے غیب کا اتصال ہے، اس غیب کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب قابل تذکر نہیں، غیب قابل تذکرہ نہیں، غیب کی کوئی حقیقت نہیں، غیب کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم کو اپنے معیار علمی کو اتنا بلند کرنا ہوگا کہ اپنی عمر کے 65 برس ہوں، 75 برس ہوں، حد عقل 100 برس ہوں، اس میں کم از کم ہم کسی قابل ہو سکیں کہ ہاں ہم نے کوشش تو کی تھی، ہم نے کاوش تو کی تھی، ہم نے سعی مسلسل تو کی تھی، ہم نے ایک مستقلن ایک پے ہم ہماری جد و جہد تو رہی تھی. اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں قوم کی مردنی ویسے بھی ثابت ہے، یوں بھی ثابت ہو جائے گی. ایک چیز جو مسلسل ہم کو جگائے رکھتی ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر، وہ ہے کلام مجید کا مسلسل. آپ جس طرح سے نہ صرف یہ کہ مطالعہ فرماتے ہیں بلکہ آپ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو خاص طور پر بیٹیوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انتہائی طہارت ظاہری و باطنی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قرآن کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا معقول ترجمہ کہ جو آپ خود ریکمینڈ کریں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. کلام مجید وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سرسری پڑھا، کچھ آیتوں کی تلاوت کی، بند کیا، رکھ دیا اور چل پڑے. نہیں، کلام مجید جب تک آپ کی زندگیوں پر اس کا اثر و نفوذ نہیں ہوگا، گویا آپ کا اپنا کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا. ملت کا کیریکٹر اگر ملت چاہتی ہے کہ ڈیولپ ہو تو کسی فورن میڈیا کے انوالومنٹ یا یوں سمجھیے کہ یہاں پر اس کی آمد سے نہیں ہوگا. ہمارے پاس اگر ملت کا کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے تو وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ انگریزی کی کچھ کتابیں پڑھ کے ہم ملت کا کیریکٹر ڈیولپ کروائیں گے، ایسا نہیں ہے. کردار اگر بنے گا تو وہ قرآن سے بنے گا، اور قرآن کو بند کر کے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کردار کو ساخت کیا جا سکتا ہے، کردار کو بنایا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن کریم کو مسلسل کھول کے رکھنا ہوگا. ایک بات میں اور اس تقریر کے آغاز میں کر دوں، میں قطعاً نہیں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو، کہ باقاعدگی سے کلام مجید کے تعلق سے خاص وقت مثلاً کوئی یہ کہے کہ بھئی فجر کا وقت جو ہے سب سے زیادہ مناسب ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے پابندی نہ لگائیں. خدا کے لیے یہ پابندی نہ لگائیں، اس لیے کہ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں ہر وقت قرآن کا وقت ہے، ہر وقت تفہیم کا وقت ہے، ہر وقت تذکرے کا وقت ہے. اس میں پابندی لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فجر کا وقت معین کیا، بچہ یا بچی اٹھ نہ پائے، وقت نکل گیا، ایکسکیوز رہ گیا، قرآن اس دن نہیں پڑھا گیا. اگر یہ صورت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے تو خدا گواہ ہے کہ قرآن اپنے مطالب و معانی و مفاہیم کو آپ پر آشکار نہیں کرے گا. یہ وہ قرآن ہے کہ طبیعت بے چین ہو تو اٹھا لیجئے، طبیعت گھبرائے تو اٹھا لیجئے، آنے واحد کے لیے تمانیت ہو تو اٹھا لیجئے، ذرا سی پریشانی ہو تو اٹھا لیجئے، کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں پرسش کی منزل پر آ جائیں تو اٹھا لیجئے، ذرا سا ریفرنس کو چیک کرنا ہو تو اٹھا لیجئے، سورہ پڑھنے کا دل چاہے تو اٹھا لیجئے، شام کا وقت ہے، سر شام سورج ڈھل رہا ہے اٹھا لیجئے، مغرب سے اپنے یوں سمجھیے عبادت کے سلسلے کو ملاتے ہوئے اٹھا لیجئے، سونے سے پہلے قرآن پڑھ کے سو جائیے. اور ظاہر ہے کہ جہاں یہ تواتر متواتر جب قرآن اس طرح سے زندگیوں میں رہے گا تو آپ کو آپ کے مرکز سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہاں مرکز اسلام آباد نہیں ہے، یہاں مرکز آپ کی اپنی ذات ہے اور اس میں موجود نفس ہے. آپ کو اپنے نفس پر باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید ہی وہ ایک اکائی ہے جو رکھ سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم تم کو قائم رکھیں گے بجز قرآن کے. اسی لیے اس قرآن کے تعلق سے کل میں نے اپنی گفتگو میں آغاز ہی میں کہا تھا، دیکھیے معاملہ اگر غیب کا ہے، معاملہ اگر شہود کا نہیں ہے، معاملہ اگر مشاہدے کا نہیں ہے، معاملہ اگر حضور کا نہیں ہے تو ہمارے لیے فی الوقت نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا ہے ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان غیب کی منزل پر ہے وہ کہیں نہیں ہے، ہے کتاب مبین میں موجود ہے، موجود ہے. ایسا نہیں ہے. سورہ مبارک عنکبوت کلام مجید کا 29واں سورہ، بے اختیار کہا جو کچھ بھی ہے، یہ نگاہوں سے اوجھل ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نگاہوں سے مخفی ہے، تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، تمہارے سامنے آیاں نہیں ہوتا، تمہاری نگاہوں سے پیوند ہے مگر اس کے باوجود ہے، اس کے ہونے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ نظر نہیں آتا تو نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تو نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہے موجود ہے. اور اس کے بعد سورس بھی بتلا دیا، الا فی کتاب مبین، اس کے لیے خزینہ ہی کتاب مبین ہے، اس کے لیے نگینہ ہی کتاب مبین ہے. اگر دنیا یہ سمجھے کہ کائنات ایک انگشتری ہے تو اس انگشتری کا نگینہ کلام مجید ہے. اس استعارے کو، اس تشبیہ کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ محسوس کریں گے خدا نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ خالی انگشتری پہنے، خدا نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ خالی انگوٹھی پہنے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے لطف و کرم پر مائل ہے، کوئی ہے نہیں ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ فقط جمالیاتی ذوق آپ ہی کے ساتھ ہے، اچھا کپڑا، اچھا رنگ، اچھی بود و باش، نہیں، پیدا کرنے والا احسن خلقت، احسن خلقت تخلیق میں جو احسن کی منزل پر لا کر خلق کر رہا ہو وہ نہیں چاہتا کسی حوالے سے کہ آپ عیوب کا شکار رہیں، آپ میں کوئی عیب رہے، آپ میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات رہے جس میں آپ کی اپنی قلقت مضحک خیز ہو جائے. وہ قلقت کو مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، مضحک خیز نہیں بناتا، معنی خیز ضرور بناتا ہے، مضحک خیز نہیں بناتا. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے ہمارے لیے ادارہ بے پناہ پیسہ خرچ کرتا ہے مجالس پر، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی مجلسیں ہو رہی ہیں، بے پناہ پیسہ. اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ سکے کی قدر جو بھی ہو جتنی گھٹ رہی ہے، گر رہی ہے، اس کے باوجود تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ کوئی میں اپیل نہیں کر رہا ہوں ڈونیشن کی، مگر میں بتا رہا ہوں اگر اتنا پیسہ، اتنا صرفہ اور اتنے مالی مشکلات میں رہنے کے بعد ادارہ اگر مجلسوں کی بنا کرتا ہے، مجلسوں کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو آنے والوں کو بھی کچھ لے کے جانا چاہیے، کچھ لے کے جانا چاہیے. اس لیے لے کے جانا چاہیے کہ یہی ان کا یوں سمجھیے کہ اوڑھنا بچھونا ہے. کوئی ادارہ، خاص طور پر مجلس
محفل, اور جب منسوب ہو جائے سید الشہداء سے تو وہاں منفعت نہیں ہے دنیاوی, وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کہیں کہ ہاں نفع نقصان کی بنیاد پر ادارے چلتے ہیں, نہیں, وہاں پہ کچھ جیب سے جاتا ہی ہے, آتا کم ہے جاتا زیادہ ہے. تو اب اگر اس منزل پر ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکیں اور توصیہ کر سکیں, نصیحت کر سکیں, ایک دوسرے کو ہم وصیت کر سکیں کہ دیکھو ان محفلوں کی قدر کرو, ان مجلسوں کی قدر کرو, جو آؤ تو کچھ لے کر جاؤ, تو اس لیے گزارش میری یہ ہے کہ کلام مجید پر چونکہ ہماری فکر کا مدار قائم ہے, لہذا کوشش اس امر کی جائے کہ جو کچھ لیں کلام مجید سے لیں. جب میں نے کل کی گفتگو کی تھی تو میں نے کہا ہر شے ہماری نگاہوں سے غائب ہے, اسی لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہی تو کہا نا کہ یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. متقین کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے کسی تجربے کے نتیجے میں ایمان نہیں ہے, ان کے لیے کسی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ایمان نہیں ہے, انڈیویجول سطح پر کسی وجدان کے نتیجے میں ایمان نہیں ہے. امر آ گیا, حکم آ گیا, بس اب حکم کی پابندی چاہیے, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. تو کبھی کبھی حکم کو, امر کو, اس حکم کو جو دینے والا دے رہا ہے, لینے والا لے رہا ہے, کم از کم اس طرح سے بھی لیا جائے کہ اب ہمیں اس حکم کے نتیجے میں کم از کم کسی تجربے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. کم از کم اس حکم کے نتیجے میں ہمیں کسی تجربے سے نہیں گزرنا, اس حکم کے نتیجے میں ہمیں اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا عین علم ہے, دے رہا ہے تو اس میں کہیں کمی نہیں ہے, جھول نہیں ہے, جہل کا گمان نہیں ہے. یعنی یہ وہ سارے امکانات ہیں کہ جب آپ دنیاوی تعلیم کی تحصیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ امکانات موجود ہوتے ہیں. استاد کی قابلیت کے تعلق سے امکان ہے, صحیح دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. نہ آپ کا کوئی بہت بڑا پروفیسر ہے, ایک لمحے کے لیے آپ اس کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم اس کی اسٹڈیز اب پرانی تو نہیں ہو گئی, یہ 50 کی باتیں تو نہیں کر رہا ہے, یہ گزشتہ صدی کے آخری نصف کی باتیں تو نہیں کر رہا ہے, تو وہ چیلنج آپ کر دیتے ہیں. یہ وہ علم ہے جو غیب کا علم ہے, جس کو آپ کو دیکھنا نہیں ہے, محسوس کرنا نہیں ہے, ادراک کرنا نہیں ہے, عقل کو مصرف میں لانا نہیں ہے, تنہا ایمان لانا ہے کہ ہاں پروردگار تو نے کہہ دیا, یہ امر امر واقعی ہے, امر قطعی ہے, امر حقیقی ہے, حکم الہی ہے, حکم ربانی ہے, اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے اس کی تعریف, توصیف, تمجید, تسبیح, تقدیس کرنے کے لیے. تو اب جب ہم اس منزل پر اپنے آپ کو پاتے ہیں تو وہاں پر کام آسان ہو جاتا ہے. مگر کچھ ایسے سرپھرے ہر دور میں نظر آتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو چاہتے یہ ہیں کہ اس ایمان کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیں جو کہ کسی بھی صورت اس قابل نہیں کہ توجہ بھی دی جائے. مگر آج کل کی دنیا میں جب لبرلزم کا نعرہ لگتا ہے اور جب بات سوشل جسٹس کی آتی ہے, جب بات یوں سمجھیے کہ آزادی رائے کی آتی ہے, آزادی فکر کی آتی ہے, تو وہ حق سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ غیب کیا ہے, یہ ہڈن ٹروتھ کیا ہے, ہم بتائیں گے. سائنٹیفک ریزن کے نتیجے میں ہڈن ٹروتھ کو آپ دریافت نہیں کر سکتے. اگر قرآنی مطالب آپ کے پیش نظر ہیں, ہاں آپ کہیں کہ ہم احرام مصر میں رہ جانے والے خزانے کو اگر آپ اسے ہڈن ٹروتھ کہیں اور آپ کہیں کہ نگاہوں سے اوجھل ہے, تو آپ کے پاس سونار کی ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ جاتے ہیں اور اس سے ایکسپلور کرتے ہیں اور جا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم پیرامڈز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم غائب کو حاضر کر دیں گے, جو نگاہوں سے اوجھل ہے, پنہا ہے, اس کو عیاں کر دیں گے, سامنے لے آئیں گے. مگر اس کے لیے محتاجی ہے, محتاجی ہے, یعنی محتاجی کس کی ہے؟ محتاجی اس اکوپمنٹ کی ہے جو آپ ہی نے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی عقل جو آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہے, کبھی کبھی ممکن یہ ہے اس اکوپمنٹ کے تھرو بھی دھوکہ دے دے. ایسا نہیں ہے کہ امپرفیکٹ پرفیکٹ کو خلق کر دے اور پرفیکٹ ریزلٹ چاہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ گفتگو نوجوانوں کی سطح ذہنی سے بالا ہو رہی ہے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, کچھ شاید میرے بیان کا قصور ہوگا. اسی لیے تمنا یہ ہے اور گزارش بھی ہے کہ پڑھیں, جا کے جو کچھ کہا جا رہا ہے. دنیا اپنے طور پر چل رہی ہے, دین آپ کو اپنے طور پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسی میں نجات بھی ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, گفتگو بہت طولانی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کچھ دن ہیں جس میں ہم گفتگو کو باقی رکھیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ جس غیب کا تذکرہ ہم نے کیا آغاز کے تعلق سے, اور جس غیب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اپنے انجام کے تعلق سے, وہ غیب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, مگر ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں, رپورٹڈ ہسٹری میں, اور وہ کہ جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے, اس نے تو کہہ دیا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے, غائب ہے, وہ کتاب مبین میں موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کتاب مبین میں موجود تو ہے, کون ہے بتلانے والا, کون ہے دکھلانے والا, کون ہے رویت کی منزل پہ لانے والا, کون ہے دیدار کروانے والا, کون ہے جو ہمیں ان مطالب سے آگاہ کرے, کون؟ میں نے بارہا کہا ہے, بے شمار یعنی مقامات ہیں میری گزشتہ 5 تقاریر میں جس میں نے کہا ہے کہ کون, ہم جیسا, آپ جیسا نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. محدود سے لامحدود کا سفر اختیار نہیں کیا جاتا, لمیٹڈ سے انلمیٹڈ کی طرف جرنی نہیں کی جاتی. انگریزی کے لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گلابی اردو ہے, اس لیے بھی ظاہر ہے کہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, ورنہ ضرورت نہیں تھی آج سے ایک 25-50 سال پہلے اس طرح کی گفتگو, بلکہ مایوب بات جانی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ زبان سے پرخاش رہی, اس کی وجہ یہ کہ جس زبان میں گفتگو ہو اسی زبان میں گفتگو ہوتی رہے. یہ تھی ادب کی ایک صورت, تہذیب یافتہ معاشرے کا ایک منظر. اب ظاہر ہے کہ ویلیوز بدلی, کچھ اقدار بدلی, کچھ ظاہر ہے کہ ماحول بدلا, اور اس کے اندر اب یہ فضیلت ہو گئی. اب فضیلت ہو گئی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذاکر بیچارہ تنہا اردو میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ واقف نہیں ہے, شاید علم کی کمی ہے جو انگریزی زبان سے اس کو محروم کیے ہوئے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہمارے پاس زبان اور زبان کے تعلق سے بیان, یہ دونوں صورتیں باقی رہتی ہیں, ہیں, رہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں اس تہذیب سے, اس ثقافت سے, اس زبان سے, بود و باش کے اس سامان سے, ہماری کیفیت یہی ہے. ہاں کبھی کبھی اگر انگریزی کا کوئی لفظ آ جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بولتے ہوئے ذہن جس تیزی سے چلتا ہے اس میں لفظ کو باقاعدگی سے, یعنی اردو کے لفظ کو پیش کرنا تو اپنے مقام پر, انگریزی کے لفظ کو پیش اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان سننے والے ہیں وہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو غائب نہ پائیں یہاں سے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کم سے کم حضور کی منزل پہ یہاں پہ رہیں, تو اس لیے شاید جھنجھوڑنے کے لیے وہ لفظ ہیں, بیدار رکھنے کے لیے وہ لفظ ہیں, اس سے زیادہ ان کا نہ مرتبہ ہے, نہ مقام ہے, نہ منزلت ہے. ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی فکر سے دنیا میں چلیں گے. قرآن مجید نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں, فکری طور پر ہم تمہیں محتاج نہیں ہونے دیں گے, ہم چاہتے ہیں بشرطے کہ تم ایک مرتبہ سبمیشن کی منزل پر آ جاؤ, تسلیم کی منزل پر آ جاؤ. یہ تسلیم کی منزل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی رضا کو قبول کر لیا, اس کی مرضی کو اختیار کر لیا. اس کی مرضی کچھ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ ہے, اس کا ارادہ اس کے منشا سے جڑا ہوا ہے, اس کا منشا اس کے علم کا عین ہے, اصل ہے, سب کچھ وہی ہے. تو اب جہاں یہ معاملات ہوں وہاں پر انسانوں سے تقاضا یہی کیا گیا کہ دیکھو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کہیں اپنے آپ کو یہ نہ اس منزل پہ نہ لے آؤ کہ جس کے نتیجے میں تم جا کے یہ غیب کے فلسفے کو کسی ایسے سے پوچھنے کی کوشش کرو جو خود اپنی فکر میں محتاج رہا ہو. کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اس غیب کو قرآن سے سمجھو, کیونکہ قرآن ہی نے اس غیب کا دعویٰ کیا ہے, کسی اور نے اس غیب کا دعویٰ نہیں کیا. ارتقاء کے نظریہ, ارتقاء تقلید میں جو موجود ہے اس میں غیب کی کوئی منزل نہیں ہے, ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے تھیوری آف ایولیوشن میں, ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے تھیوری آف ایولیوشن میں کہ یہاں سے آغاز ہوا, نقطہ آغاز یہ ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہے. آج انسان اس طرح سے ہے کہ وہ ہومو سیپینس والی منزل پر ہے, ظاہر ہے کہ کمر ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اس کے ہاتھ پیر اپنی جگہ پر محکم ہیں, مستحکم ہیں, اور خاص یوں سمجھیے کہ اعضا اور جوارے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. مگر یہ ایولیوشن کی تھیوری نے, ارتقاء کے نظریے نے انسان کو انسان اب کہیں لا کے بنایا. قرآن مجید نے ایسا کوئی فلسفہ پیش نہیں کیا, یعنی ہمارا نقطۂ آغاز کبھی ایسا نہیں رہا کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ ہاتھ پیر بہت ہی لمبے لمبے اور اس طرح سے رہے ہیں کہ آپ کی مماثلت جانوروں سے رہی ہے. نہیں, یہ سب قصے ہیں, کہانیاں ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ مٹھ ہے جس کو کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کو خاص طور پر بنا گیا. کیوں بنا گیا؟ بیسٹ سیلر کیسے ہوتی ہے کتاب؟ فکشن کو دیکھ لیجئے, نان فکشن کو دیکھ لیجئے, جب تک کوئی مٹھ نہ اس میں رکھ دی جائے اس وقت تک ظاہر ہے کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی. جہاں اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی وہاں کتاب نہیں بکتی, پڑھنے والا نہیں ہوتا. انہوں نے ایک نقطہ ڈال دیا اس میں, ہم سب اس کے پیچھے چل پڑے. ہم نے کہا کہ نہیں, ایسا ہی ہوا ہوگا. ڈیفینیٹ سائنس قرآن ہے, یہ میں نے کسی وقت یہاں پہ مارٹن روڈ کی مجالس میں کہا ہے. سائنس انڈیفینیٹ ہے, قرآن ڈیفینیٹ ہے. اگر سائنس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹ ہے تو ایسی کوئی سائنس نہیں ہے آج تک کہ جو ڈیفینیٹ ہے. میتھمیٹکس کو آپ بات کریں, لا آف پروبیبلٹی کے تعلق سے بات کریں, یہ انڈیفینیٹ سائنسز ہیں, یعنی اس کے اندر ابھی امکان موجود ہے ترقی کا. تنزلی تو ہو رہی ہے مگر ترقی کا امکان موجود ہے. یہ سائنسز کی تعریف ہے, یہ میں نے نہیں کی ہے. علماء جو سائنس کے علماء ہیں انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ سائنس ابھی ڈیفینیٹ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ روم فار امپروومنٹ بتلایا گیا, گنجائش بتلائی گئی کہ اس کے اندر ابھی آگے بڑھنے کے مدارج ہیں جو موجود ہیں. ہاں, انسان کی عقل جب اس قابل ہو جائے ایک زینا ہم اور طے کر لیں گے. قرآن مجید کے تعلق سے چونکہ کتاب آئی 11 ہجری میں, کتاب کا لانے والا چلا گیا, نہ کتاب میں ایک آیت کا اضافہ ہوگا, نہ ایک سورے کا اضافہ ہوگا, نہ کسی ایڈنڈم کا اضافہ ہوگا, نہ کسی چیپٹر کا اضافہ ہوگا, نہ کسی حوالے سے کوئی خاص ایسا الحاقی مضمون شامل ہوگا جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ ہاں اس کو زندہ رکھنے کے لیے, پائندہ رکھنے کے لیے, کتاب کو مردنی کی منزل سے ہٹا کر زندگی کی منزل پر لانے کے لیے اس میں اضافوں کی ضرورت تھی. اس چیپٹر کو تو پہلے دن ہی کلوز کر دیا یہ کہہ کہ دیکھو یہی ہے جو دفتین کے درمیان ہے, 114 سورے ہیں, 30 پارے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ تم جانتے ہو اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں. کیا دینے والا وہ نہیں جانتا تھا کہ زمانے کے تقاضے بدلتے رہیں گے, لہذا ان زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے نتیجے میں ایک ایسی کتاب درکار ہے کہ جو ان کو مسلسل سپورٹ دیتی رہے, ان کو مسلسل ایسی سپورٹ دیتی رہے جس کے نتیجے میں یہ اپنے زمانے کے ساتھ باقی رہ سکے. کیا قرآن آپ کو تاریکیوں کی طرف دھکے کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن آپ کو جہالت کے اندھیروں میں لے جانے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن آپ کو ایسی منزل پر لے جانے کے لیے آیا ہے کہ دنیا تو آگے دوڑ رہی ہے, آپ کو پیچھے بھگانے کے لیے آیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. قرآن وہ جامع ترین کتاب ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اس کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھو بس یاد رکھو, یاد رکھو. ہم تم سے کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے مگر تم تفقہ سے کام تو لو, تم تو تفقہ سے کام ہی نہیں لیتے. لہم آئین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں مگر تم نے آنکھوں سے کام ہی نہیں لیا. لہم آذان لا یسمعون بہا, تمہارے پاس کان موجود ہے مگر تم سنتے کب ہو جو ہم سنانا چاہتے ہیں؟ تو اب تم خود پیچھے جا رہے ہو, کتاب تمہیں پیچھے نہیں دھکیلتی. تو تمہاری تعریف یہ ہے گو کہ اشرف المخلوقات بنایا, مگر سن لو چونکہ پیدا ہم نے کیا ہے تو حق بھی ہمیں پہنچتا ہے کہ کسی منزل پہ تمہاری تعریف کو بدل دے. اولئک کالانعام بل ہو مزل, ایسے لوگ جانور ہیں, جانور سے بدتر ہیں. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن. نہ مانو گے تو اپنے آپ کو جانوروں کی صف میں پاؤ, اور اگر تسلیم و رضا کی منزل پہ آ گئے, ایمان و ایقان کی منزل پہ آ گئے, تو تم سے بڑھ کے پھر کوئی اور نہیں ہے. دنیا کہے یا نہ کہے پرواہ نہیں ہے, اور بے پرواہ ہو جائے. اس تعلق سے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس تعلق سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس تعلق سے پولز کنڈکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس تعلق سے ریٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو من حیث القوم کیا ریٹ کیا جا رہا ہے, آپ اس سے متاثر نہ ہو. پولز بھی ان کے پاس ہیں, ریٹنگ بھی ان کے پاس ہیں, جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں پولز میں آگے کر دیا, ریٹنگ میں پیچھے دھکیل دیا. اب دنیا ہے کہ اسی کے پیچھے سر پٹک رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی اب پورے شہر کا موضوع ہی دوسرے دن وہ ہو جاتا ہے جو وہ چاہیں, مگر وہ جو چاہتا ہے وہ موضوع نہیں بنتا. پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے وہ موضوع گفتگو نہیں ہے, مگر جو اس کے محتاج ہیں اور اتنے محتاج کہ وہ اپنے گھروں کی تاریک کمروں میں جب جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ان کے پاس وہ تصور توحید موجود ہے. آپ کو کسی اور سمت ڈالتے ہیں, آپ کو کسی اور سمت چلاتے ہیں, آپ کے تعلق سے آپ کو زیادہ حیران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ مشاہدہ ہے. اب دیکھیے نا, یہ چیزیں تو غائب نہیں ہیں, یہ چیزیں تو غائب نہیں ہیں. جو انڈسٹری وہاں کے لیے ماتون, جو انڈسٹری وہاں کے لیے تباہ کن, وہ آپ کے لیے ایسی جیسے کہ اسی کے نتیجے ہی میں تو ترقی ہونے والی ہے. دنیا کہتی ہے تدخین ممنوع, اسموکنگ پروہیبیٹڈ, وہاں پہ سب پروہیبیٹڈ, یہاں پہ سب رواں رواں. تو بچہ بچہ ہمارا بیچارہ الجھا ہوا ہے, پریشان ہے, حیران ہے, اپنے پاس روک دیا, یہاں کے بچوں کو دے دیا. ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ریونیو تو آتا ہے, ان مارکیٹس کے ذریعے ایکسپورٹ کرو کہ جہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے, تو پھر اس میں تو اور زیادہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. کسی صورت میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ان موضوعات پر گفتگو کروں, چاہے کہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی سوچتا یہ ہوں کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بتلانا چاہیے, مگر میں اپنے یہاں پہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, صاحب الرائے حضرات بیٹھے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. اولاد کو پیدا کیا تو اس کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے, کسی اور کی نہیں ہے. کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی اور نہیں آئے گا. اور کیسے اچھا لگتا ہے ماں باپ کو اگر کوئی دوسرا آ کے دھتکار دے بچے کو, کیسے اچھا لگتا ہے ماں باپ کو کوئی دوسرا آ کے تلقین کرے. ہم نے تو اپنے زمانے میں کبھی نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی تربیت کر رہا ہو اور کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا. یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, یہ 25 برس گزشتہ یعنی ربع صدی کی بات کر رہا ہوں. یعنی تربیت کرنے والی ماں ایک ٹاسک بناتی تھی, اور وہ ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ میری تربیت میں حرف نہ آئے, کسی کی مجال نہ ہو کہ میری تربیت کو کچھ کہے. کس بنیاد پہ کہتی تھی؟ فقط دعوے کی بنیاد پہ نہیں, دلیل تھی, دلیل تھی. جو کہتی ہوں وہ سنتا ہے, جو میں بتلاتی ہوں مانتا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ سوشیو اکنامک پرابلمز نے مجھے کہنے کی اجازت دی ہے کہ اب وہ بچے کو کہ جس کو سر جھکا کے چلنا چاہیے تھا, سر اٹھا کے چلنے پر آمادہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10,000 روپے کانٹریبیوٹ کرتا ہے گھر کے بجٹ میں. اس کو ناراض کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ 10,000 روپے سے محروم ہو جائیں گے. یہ اب دیکھیے کہاں پہ بات آ کے رک گئی, کتنی تکلیف دہ بات ہے, یہ کتنی تکلیف بات ہے. جہاں قربانی یہاں نہیں دی جا سکتی تو سرحدوں پہ خواہ قربانی دی جائے گی. آپ کوئی اس میں مجھے بتلائیے تو, کوئی اس میں لاجک تو پیش کیجئے, کوئی منطق تو پیش کیجئے کہ آپ کی ہماری تربیت ایک ہی طرح ہوئی, ایک ہی طرح ہوئی. یہ تربیت ہی کا نتیجہ ہے جو آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں. ہم نے ہی دعوت دی, آپ خود آئے, آپ خود آئے. آپ نے ایک پوری روایت کو سامنے رکھا, پورے آپ نے سلسلے کو سامنے رکھا. یہ تربیت ہے انہی ماؤں کی جو بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. تو آج ایسا کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں بچہ حیران کر رہا ہے, بچہ حیران کر رہا ہے وہ جس کو پیدا کیا. بس دیکھ لیجئے نا, یہ تو گھر کی بات ہے, یہ تو گھر کی بات ہے. اور کتنا حیران یہ اپنے پیدا کرنے والے کو کر رہا ہے, کتنا حیران اپنے پیدا کرنے والے کو کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی غائب ہے کتاب مبین میں ہے, مگر ہم نہیں سمجھیں گے یہ کتاب مبین کون ہے, کیا ہے, کیسی ہے, کہاں ہے, ہم نہیں سمجھیں گے. اور اگر ہم سمجھیں گے تو ہم ان ٹرم پہ سمجھیں گے کہ کتاب مبین ظاہر ہے ہم نے رکھ دیا, تو اب یہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہے جس کے پاس یہ علم ہے, اب یہ کوئی مفسر ہے جس کے پاس ہے, اب یہ مجتہد ہے کسی کے پاس ہے. یہ یعنی سمجھیے کہ اگر یہ تینوں میں نے کیٹیگریز آپ کے سامنے پیش کیے تو اس میں قطعاً یہ نہ سمجھیے کہ میں کسی تعلق سے روئے سخن کسی کی طرف ہے, نہیں. میں ان جنرل گفتگو کر رہا ہوں آپ سے, یہ کہ یہاں پہ یہ تصور آ گیا, یہ تصور آ گیا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کتاب میں سب کچھ ہے تو وہ سمجھا دیں گے اس لیے کہ ترجمہ انہوں نے کیا, وہ سمجھا دیں گے چونکہ انہوں نے تفسیر کی ہے, یا وہ سمجھا دیں گے چونکہ ان کے پاس بڑا ابا قبا جبہ و دستار ہے وہ سمجھا دیں گے. نہیں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من بعدنا. یہ جو کتاب میں جتنے غیب کی گفتگو ہے, ہم نے اس کا وارث ان بندگان خاص کو بنایا جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا. کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, ہم نے مصطفیٰ کیا. تم جس کو بناتے ہو نہیں, تم نے کہا وہ پروفیسر بتائے گا، تم نے کہا وہ معلم بتائے گا، تم نے کہا کہ وہ ہے جو مجتہد بتلائے گا، تم نے کہا وہ خطیب بتائے گا، تم نے کہا وہ ذاکر بتائے گا. نہیں نہیں، مجال نہیں، مجال نہیں، رہتی دنیا تک کوئی نہیں بتا سکتا. ثم اورثنا الکتاب والذین اصطفینا من عبادنا، یہ میراث ہے، میراث، علم میراث میں ہے، علم نہ ختم ہونے والا ورثہ ہے، علم ترکے میں آیا ہے. تینوں باتوں کو یاد رکھیے، تینوں باتوں کو یاد رکھیے، ورثہ، میراث، ترکہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے والا بھی اسی علم پر تھا جس علم پر لینے والا ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. صرف آپ کہیں چینج آف ہینڈ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. ایک امامت گزرتے ہوئے دوسرے امامت کو اسرار امامت تعلیم دیتی ہے، تنہا چینج آف ہینڈ ہے، اس سے زیادہ کی گفتگو نہیں ہے. اٹھا کے اصول کافی دیکھیے، اور سارے ائمہ کی ولادت کے تعلق سے اور ظاہرے کے شہادت کے تعلق سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے، آخری وقت آیا، بلایا، اسرار امامت کی تعلیم دی. یہی تو سنتے ہیں آپ، یہی تو ہم پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو غیب ہے ہم اس سے سمجھیں گے جو خود نہ جانتا ہو، اسپیکولیٹو تھیوری کی بنیاد پر، تخمینے کی بنیاد پر، تزمین، ظن و گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، قیال کی بنیاد پر، واہمے کی بنیاد پر، نہیں، آگے بڑھ جاؤں، توہمات کو بنیاد بنا کر کوئی آپ سے کہے دیکھو یہ ہے غیب، اب ڈرائے بھی اس میں، آپ کو ڈرائے بھی اس لیے کہ خود ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، تو کیا کسی ایسے سے لیں گے یا کسی ایسے کی طرف رجوع کریں گے کہ جس کی نشاندہی خود قرآن نے کی ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندگان خاص کو بنایا، ان مخلص بندوں کو بنایا کہ جو ہم نے اپنی نگاہ انتقاب سے استفائیت کی منزل پر لا کھڑا کیا تھا، ہم نے انہیں مصطفیٰ بنا دیا. ان کا نام ہی تو ملاحظہ فرمائے، یہ ہمارے چنے ہوئے تھے، ہم نے چنا تھا، کیوں؟ کتاب ہماری تھی، ہماری کتاب تھی، ہم نے چنا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ میراث تمہاری ہے، چوز ہم کریں گے، نہیں، ایگزیکیوٹرز کو ہم نہیں کریں گے، کتاب میری، ایگزیکیوٹرز بھی میرے نمائندہ چنے ہوئے. میراث ہے، ترکہ ہے، اور پھر یہی نہیں، آگے بڑھ کے اور بتا دیا، اس کو ہرکس و ناکس ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پہلی بات، غیب کا سب علم جو سماوات و عرض کے درمیان ہے وہ کتاب مبین میں ہے، کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب، صریح کتاب. اس کے بعد اور ہدایت کر دی کہ وہ کتاب کے وارث وہ ہیں جن کو ہم نے منزل استفا پہ لا کے کھڑا کر دیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، ہم نے بنایا، تم نے نہیں بنایا، تم بنا بھی نہیں سکتے، تو اختیار کہاں؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہا، یاد رکھو، اب تم کو پریشانی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، کیوں نہیں ہم ہاتھ لگا سکتے؟ تو یاد رکھو، یہ ہے قرآن کریم جس کی تعریف یہ ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو لا یمسہ الا المطہرون، کوئی مس نہیں کر سکتا، انٹلیکچوئل انسائٹ نہیں ہے. یہ مس کرنا جسمانی طبیعی نہیں ہے، جا کے کوئی مس کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، نہیں نہیں، ہم نے اتنی انٹلیکچوئل پرسپٹ ہی نہیں رکھا، ہم نے رکھا ہی نہیں، ہم نے کسی کو وہ منزل دی ہی نہیں جس کے نتیجے میں کہہ سکے، شرط اور کڑی شرط کہ جب تک کہ متحر نہ ہو اس وقت تک کتاب کا وارث نہیں بن سکتا. جو کتاب کا وارث نہیں ہوتا وہ شارح کتاب نہیں ہوتا، جو شارح کتاب نہیں ہوتا وہ کتاب کے موضوعات کو بیان نہیں کر سکتا. اب وہ غیب ہو کے حضور، اب وہ منزل شہود ہو یا ایسی منزل جس کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ مشکل معارف اور مطالب ہیں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کل کی گفتگو میں نے آپ سے یہی کہا تھا، الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب. کسی دنیا کے عالم نے آپ کو بتایا کہ تین حرفوں کے بعد یہ جملہ کہ یہ کتاب ہے تو کتاب کون سی کتاب؟ وہ جو مجلد ہے؟ نہیں. کون سی کتاب؟ وہ جو آگے آنے والی ہے؟ نہیں. کون سی کتاب؟ وہ جو الف لام میم میں مخفی ہے، کیا وہ کتاب؟ تو اب سوال ہی سوال ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب. کل کتاب احاطہ جس کا الف لام میم کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے غیب ہی غیب ہے، معانی تم سے اوجھل رہیں گے. والذی انزل علیک الکتاب، وہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، محکمات بھی ہیں اور جو اصل کتاب ہیں. واقر متشابہات، اور کچھ متشابہات بھی ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تم پر کتاب آ رہی ہے، محکمات اس میں ہے جو اصل کتاب ہے، متشابہات بھی ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو فکری طور پر زندہ رکھیں قیامت تک، وہ اپنے معانی کو تلاش کریں رجوع کرنے کے بعد. تو جن کو فتنہ برپا کرنا ہے وہ متشابہات کی طرف نکل جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اصول کو چھوڑ کے فرا کی طرف، شجر کو چھوڑ کے اغصان کی طرف، ٹہنیوں کی طرف وہ نکل گئے. شجر کو چھوڑ دیا، جڑ کو چھوڑ دیا، ٹہنیوں کے لیے بیتاب. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ سمجھتے ہیں کہ سمرا ہے، اس پر ہے پھل. مگر کیا کرے وہ بیچارہ انسان کہ جیسا شجرا ویسا سمرا، نہ یہ ان کے اختیار میں نہ وہ ان کے اختیار میں. جن کے قلوب میں زائغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، قرآن مجید نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَائِغٌ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرنے لگتے ہیں متشابہات، اور پھر متشابہات کی پیروی کرنے کا مطلب فتنہ و فساد برپا کرنا. قرآن نے ایک مرتبہ آواز دی وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تاویل سے واقف کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے، اور وہ جو راسق فی العلم ہیں. اردو کا لفظ اسی سے نکلا، رسوق. آپ سمجھے؟ راسق فی العلم، یعنی اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو ایک ہی آسان ترین لفظ سراپا علم، سرتاپا علم، علم میں مستغرق، علم میں ڈوبا ہوا، جس کی تخلیق ہی علم پر ہوئی ہو، جس کا وجود ہی علم پر قائم ہو، جس کی ہستی کا مدار ہی علم ہو، جو اول تا آخر علم ہی علم ہو، اس کے بغیر کچھ نہ ہو، اس کی تعریف بدون علم ممکن ہی نہ ہو، اس کی توصیف علم کے بغیر ہو ہی نہ سکتی ہو، اس کی کیفیت یہ ہو کہ نہ جاننے والا اسے قیامت تک نہ جان سکے، پہچاننے والا آنے واحد میں پہچان لے. اتنی مشکلات جو ہیں زندگی میں، فلاں سمجھ میں نہیں آتے، فلاں سمجھ میں نہیں آتے. زمانہ 1431 میں امیر المومنین سمجھ میں نہیں آتا. آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں، تھوڑا سا اور آگے جانے دیجئے. آگے سے مراد یہاں ریٹروسپیکٹولی رسول سمجھ میں نہیں آئے، پیغام کا لانے والا سمجھ میں نہیں آیا. جب پیغام کا لانے والا سمجھ میں نہیں آیا تو حسین منی و انا من الحسین سمجھ میں آیا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا مگر یہ سمجھ میں آ گیا. نہیں نہیں، یہی کہا. دیکھو، اس کا علم حسین محکمات قرآن میں ہے، متشابہات میں نہیں ہے، آیات الہی میں حسین. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ فتنہ ہے جو پیش نظر ہے، فساد ہے جو پیش نظر ہے، اور اس میں منہ شگافیاں ہیں جو فتنہ و فساد کے نتیجے میں پیدا کرنے والے پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں. تو کہیں دیکھیے تو لکھنے والے حضرت حسین لکھتے ہیں، کہیں دیکھیں تو سیدنا حسین لکھتے ہیں،
بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، لکھیں تو کیا لکھیں، لکھیں تو کیا لکھیں، نہ حضرت کی ضرورت ہے حسین کو، نہ سیدنا کی ہے، حسین منی و انا من الحسین، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بے اعتبار جو ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے اعتبار حضرت کے ساتھ، یہ اعتبار کے لفظ ہیں، دنیا کے لفظ ہیں، ہاں مگر علم کے نتیجے میں اگر حضرت کہہ دیا تو کمال ہی کمال ہے، اور اگر تکلفن کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقف ہی نہیں ہیں، اتنا کہنا ہی تو کافی تھا، ارے میں نے اس کو سینے پہ سلایا ہے، میں نے اس کو لقمہ تر کر کے کھلایا ہے، میں نے اس کو اپنی باہوں میں سمیٹا ہے، میں نے اس کو دھوپ کی تمازت سے بچایا ہے، میں نے اس کو ہر گام سنبھالا ہے، میں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، میں نے نبوی مسجد نبوی میں آتے ہوئے اگر ابا کے دامن میں پیر الجھتا ہے تو میں نے اپنے خطبے کو ختم کر کے اس کو اٹھایا ہے، اب اگر سمجھ میں یہ بھی نہ آئے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی منزل رہ گئی تھی حسین کے پاس سمجھانے کی، اور وہ تھی کربلا، کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، 5-6 برس کا سن میرا تھا تو کیا تعلق تھا میرا میرے نانا کے ساتھ، تو آج 57 برس کے بعد، سن ہے 57 برس کا، 57 برس کے سن میں بتاؤں گا کہ میری نسبت کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے، سنتوں کا محافظ حسین، دنیا نے دیکھا کہ مباہلے کی منزل پر ہیں تو ابا کے دامن میں ہیں، رخصت آخر پر ہیں تو نانا کے سینے پر ہیں، حسین کو بلا کے سینے پہ لٹا لیا ہے، سر سینے پہ ہے حسین کا، گزر رہے ہیں دنیا سے، وہ کیا جانے اس منزل کو کہ جو شورائی مجلس و محفل کا اہتمام کر رہے تھے، وہ کیا جانے اس تعلق کو کہ جو بنی صفیفہ قائم کر رہے تھے، وہ کیا جانے اس نسبت کو کہ جو ایک ایسی نظریاتی جنگ لڑ رہے تھے جس کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیا جانے، وہ تو ذرا سے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، حسین کے پیش نظر دائمی اقتدار، ہمیشہ رہ جانے والا اقتدار، دلوں پہ حکومت کرنے والا حسین، آج بھی یہ مجلس گواہ ہے، اور ایسی ہزارہا مجلسیں ہو رہی ہیں کرہ عرض پر، ہزارہا مجلسیں، اور ہر جگہ پر، یہ تو کچھ نہیں 10 گنا مجمع کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ہر سال نکلتے ہیں، ہر سال چلے آتے ہیں، کبھی کبھی تو دل یہ چاہتا ہے کہ بے اختیار یہ کہیں کہ نہیں معلوم ہماری صفوں میں ملائکہ کس طرح سے آتے ہوں گے، اور اس ذکر کو سننے کے لیے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، اور آج 6 محرم ہے، کس کو پرسہ دیجیے گا، شہزادی زہرا کو، ام رباب کو، سید الشہداء کو، 6 محرم ہے، اور 6 محرم ہی میں بہت ساری چیزوں کو ہم طے کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ تاریخ آج کسی بھی اعتبار سے شہادت کی نہیں ہے، مگر میں نے قبلہ گاہی کو سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ تاریخوں کو مخصوص کیا سہولت کی خاطر کہ ہم کھل کے روئیں، وگرنہ 10 کو کس کس کا تذکرہ کریں گے آپ، کس کس کا ماتم کریں گے آپ، اسی لیے ایک یوں سمجھیے کہ ترتیب بنا دی ہماری سہولت کے لیے، ورنہ خدا گواہ ہے یہ وقت ناکافی وقت ہے، اگر میں بات یہاں سے شروع کروں کہ یہ وہ شہزادہ کہ جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا، کچھ دنوں کا بچہ تھا، اور ایک مرتبہ کسی نے آ کے حسین ابن علی سے کہا، فاطمہ صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور بس یہی کہتی ہے کوئی مجھے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی زیارت کروا دے. حجت خدا کی بیٹی ہے فاطمہ صغرا, حجت خدا کی بیٹی ہے فاطمہ صغرا معصومہ ہے. ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا, حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, فاطمہ صغرا کو اٹھایا, کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے معلوم ہے اب کوئی لوٹ کے نہیں آئے گا, بابا مجھے معلوم ہے اب کوئی آنے والا نہیں ہے. کہہ کے تو جاتے ہیں بھیا علی اکبر, دل گواہی دیتا ہے کوئی نہیں آئے گا, اور نہیں معلوم اب زندگی کتنے دنوں کی ہے اور میں کتنے دنوں کی مہمان ہوں, مگر میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ام رباب, ام رباب کی گودی سے بچے کو لیا باذن حسین ابن علی, اور ایک مرتبہ لا کے صغرا کے حوالے کر دیا. بچہ میں نے عرض کیا ہے کچھ دنوں کا, 17 دن, اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو چسپا کیا ہے فاطمہ صغرا سے, اور ایسی کیفیت میں کہ اب کسی کو نہیں دیکھتا, یہاں تک کہ کچھ دیر ہوئی, اور فقط دیر ہوئی نہیں, کچھ رونے کی آوازیں بھی بلند ہوئی. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اب چلنے کا وقت ہے, ایک ایک بی بی آتی اور چاہتی کہ اصغر کو صغرا سے جدا کر دے, مگر نہ ہوا نہ ہونا تھا, آئے تو حسین ابن علی آئے. ایک مرتبہ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ ہمک کے باپ کی گودی میں آ گیا. اپنا وعدہ طفلی یاد ہے حسین کو, اور یہ طفل شیرخوار کیا کہا ہوگا اس کے کان میں کہ بیٹے یاد ہے نا, بابا کی نصرت کرنا ہے, بابا کی مدد کرنا ہے, بابا کا خیال رکھنا ہے. کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم, خدا گواہ ہے مقاتل ان آسپیکٹ کو کور نہیں کرتے نہیں کرتے, مگر اس میں قیاس کا امکان تو نہیں ہے, مگر ایک جذباتی گفتگو کر رہا ہوں, صرف یہ کہہ رہا ہوں کچھ تو کہا ہوگا کہ بچہ ایک مرتبہ باپ کی گود میں آیا, پیار کیا, ام رباب کے حوالے کر دیا. ایک منزل آئی, حسین تنہا ہو گئے تھے, عصر عاشور سے نزدیک ہو رہا تھا وقت, کسی نے ایسے موقع پر ایک ایسی آواز لگائی جس کے نتیجے میں حسین صدائے استغاثہ کے دوران متحیر ہو گئے, اور وہ آواز کاہے کی تھی, رونے کی آواز تھی, سیدانیوں کے رونے کی آواز. ایک مرتبہ موڑ کے خیمے کی طرف آئے, سر سے پیر تک مجروح تھے, زخمی ہو چکے تھے, 18 جوانان بنی ہاشم لاشیں اٹھا چکے تھے, علی اکبر کی لاش پہ بیٹھ چکے تھے, عباس کی لاش پہ گریا کر چکے تھے, اور اب آخری منزل پہ آ چکے تھے کہ یہ رونے کی آواز آئی تو انتہائی نحیف آواز میں کہا, ارے کیوں روتے ہو, ابھی تو میں زندہ ہوں, ابھی تو حسین زندہ ہے, میرے دم میں دم ہے, میں زندہ ہوں. کہا آقا رونا یوں ہی نہیں ہے, آپ نے نصرت کے لیے آواز دی, بچہ جھولے سے زمین پہ گر گیا. کون و مکاں کو جھنجھوڑنے والی آواز, عجب نہیں کہ وہ سکاؤں نے سماواؤ تو عرض متغیر ہو گئے ہوں. یہ آواز ایسی آواز تھی, ایسی آواز تھی. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ آہستہ سے کہا بچے کو لے کے آؤ. علی اصغر کو ایک مرتبہ ماں کے حوالے کیا گیا, ام رباب خیمے کے در پر ایک مرتبہ بچے کو گود میں لا کے کھڑی ہو گئی, ہاتھوں کو پھیلا دیا. وہ بچہ جو مسلسل رو رہا تھا باپ کے ہاتھوں پہ آ کے خاموش ہو گیا. روتی ہوئی کیفیت نے ایک مرتبہ لبوں پہ تبسم کو بکھیر دیا, مسکراہٹ نے جگہ لی, اور ایسی جگہ لی کہ اب لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے. باپ کی صورت کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں حسین نے کچھ کہا, اور اس کے بعد کہا, ام میرا باپ اس کا لباس تو تبدیل کر دو, اس کا شلوکا تو تبدیل کر دو, کیا ارادہ ہے؟
کیا ارادہ ہے پوچھ تو نہیں سکتی، مگر اتنا کہا، ماں کا دل ہے نا، ماں کا دل ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے کہ دھوپ جلتی ہوئی دھوپ ہے، قیامت کی گرمی ہے، بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا نہ گھبراؤ، پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، پانی کا نام سنا، ظاہر ام رباب ماں ہے، بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، صبح سے دیکھ رہی ہے، یہ پانی کی قاطر عباس گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، پہلی مرتبہ حسین نے کچھ انداز سے پانی کا تذکرہ کیا، اور میرا 6 مہینے کا بچہ جو بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، ہاں ماں کو تمانیت ہوئی، اطمینان ہوا، پانی پلے گا، پانی ملے گا۔ علماء مقاتل نے بیان کیا ہے، بچے کو ایک مرتبہ لیا، ابا کے دامن میں ایسے لپیٹا جیسے مباہلے میں سرکار رسالت مآب نے حسین ابن علی کو لپیٹا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت خیز گرمی سے کہیں بچے کا رنگ متغیر نہ ہو جائے، قلب متغیر نہ ہو جائے، بچے پر اثرات ایسے نہ قائم ہو جائیں جس میں وہ تڑپنے لگے۔ گئے تو نرغہ آدھا میں جا کے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے، اور وہ اتنا کہا، اتنا کہا، دیکھو میں ہوں فرزند رسول، میں ہوں حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں ہوں فاطمہ کا بیٹا، دیکھو میں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی قوم میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ قصوروار ہو، یہ ہے میرا 6 مہینے کا بچہ، پانی چاہتا ہے، پانی طلب کرتا ہے، پیاسا ہے، جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کو کوئی پانی تو پلا دو، اس کو چند گھوٹ پانی تو پلا دو۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ لشکر منقلب ہونے لگا، رونے کی آواز بلند ہونے لگی، عمر سعد نے حرملہ ابن کاہل اسدی سے یہ کہا، کس چیز کا انتظار کرتا ہے تو، یہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے ساتھ آئے ہیں سب چلے جائیں؟ ایسا نہ کر، نکال نکال تیر کو، ایک مرتبہ نکال اور کمان کا حصہ بنا، چلے میں جو چلے کو کھینچ اور اس بچے کو ختم کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ کہا، حکم دیا، سے شعبہ تیر۔ وہاں پر تاریخ کا جائزہ لینے والوں نے عجیب بات کی ہے، یہ وہ تیر ہے جس سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، زہر میں بجا ہوا تیر، ایک مرتبہ چلے میں جوڑا، کمان میں وہ تیر آیا، کھینچا گیا، تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا، تیر نے حسین کے بازو کو توڑا، ہوا کا راستہ لیا، بچہ تڑپ کے مر گیا۔ مگر حسین نے یہ کیا کہ تڑپتے ہوئے علی اکبر کے گلو سے نکلنے والے چند قطرے اپنی مٹھی میں لیے، اپنے چلو میں لیے، چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی ہاتف غیبی کی، حسین قیامت تک کے لیے پانی نہیں برسے گا، چاہتے تھے کہ زمین کی نظر کر دیں، آواز آئی حسین قیامت تک کے لیے دانہ گندم نہ اگے گا۔ کیا کرتے کیا کرتے، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کا خون منہ پہ مل لیا، یہ کہہ کے ملا، پروردگار میرا بچہ ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہے، پروردگار تو اس کی فضیلت سے واقف ہے، مگر ایک حیرانی سی حیرانی ہے، ماں سے کہہ کے چلے ہیں کہ ہم پانی پلائیں گے، اور وہاں کوئی کنیز یہ کہہ رہی ہے ام رباب امام خیمے تک آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، 7 مرتبہ آئے اور واپس گئے، اب جو آئے تو ایک مرتبہ آ کے کہا کوئی ہے ام رباب کو بلانے والا؟ شہزادی آئی، بس اتنا کہہ کے علی اصغر کے لاشے کو منتقل کیا، ام رباب حسین بہت شرمندہ ہے، حسین بہت شرمندہ ہے، پانی کے لیے گئے تھے، میرے بچے کو تیر لگا، بچہ مر گیا، مگر ام رباب نہ گھبرانا، ادھر آؤ، سر پہ چادر ڈال کے خیمے کے پیچھے لے گئے، نیام سے ذوالفقار کو نکالا، ایک ننی قبر بیٹھ کے 57 برس کے باپ نے کھودی ہے، 6 مہینے کے بچے کو ایک مرتبہ تحقیقات کیا، ام رباب کی صورت دیکھ کے کہا مطمئن ہو گئی،
تم میرے باپ کیا کہتی، علی اکبر کو دفن نہیں کیا تھا، آن محمد کو دفن نہیں کیا تھا، قاسم کے جلالے کے تکوں کو دفن نہیں کیا تھا، عباس کو دفن نہیں کیا تھا، مطمئن یہ ہوئی صبح سے جانے والے کوئی دفن نہ ہو سکا، میرا بچہ محفوظ ہو گیا، میرا بچہ محفوظ ہو گیا۔ مگر وہی میرا باپ، ہائے کیا حالت ہوئی ہوگی، گیارہویں محرم کو جب سر کاٹے گئے، اس میں ایک مرتبہ علی اصغر کا سر نوکے نیزہ،